إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے دروس میں سورۃ الفاتحہ کی مرکزی اور بنیادی آیت بلکہ قرآن کی اساس سورۃ الفاتحہ کی اپنی اساس ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کی تفسیر میں سلف کے اقوال اور اسی طرح سے قرآن کی آیات و احادیث سے استدلال ہم دیکھ رہے تھے کہ واقعی اس آیت کا کیا معنی ہے اور اس سے کیا مطلوب ہے اور کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں. آج بقیہ باتیں اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اگلی آیت کی طرف ہم بڑھیں گے. انسان کے عیوب میں سے دو عیب ہیں. ایک عیب یہ ہے کہ وہ اپنے خارج میں دوسری مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے محتاجی کے اعتبار سے، کبھی ان کی تعظیم کے اعتبار سے، کبھی خوف کے اعتبار سے. بجلی کی کڑک اس کے خوف کی وجہ سے، طوفانوں کی وجہ سے، دریا کی موجوں اور اسی طرح سے سیلاب کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان گھبراتا ہے. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان اسباب کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ مخلوقات کی عبادت میں مبتلا ہو گیا. کبھی فائدے کی وجہ سے کہ پیڑ سے فائدہ ہے، فصل سے فائدہ ہے، جانوروں میں سے بعض جانوروں سے فائدہ ہے، اور بہت ساری فائدے کی چیزیں کائنات میں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کے فوائد کی وجہ سے ایک انسان ان کا بندہ بن جاتا ہے، ان کو پوجنے لگتا ہے، ان کی عبادت کرنے لگتا ہے. تو کبھی خوف کی وجہ سے اور کبھی فائدے کی وجہ سے انسان اپنے باہر مخلوقات کے آگے جھکنے والا بنتا ہے. کبھی شخصیات ہوتی ہیں، شخصیات کی تعظیم اس کو عبادت پر آمادہ کرتی ہے. سماج کا کوئی بڑا شخص، کوئی نیک انسان، عبادت گزار انسان، زاہد، یا کوئی ایسا انسان جس نے سماج میں لوگوں پر احسانات کیے، یا پھر ماں باپ جو قریب ترین ہیں، جن کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. آدمی ان کی عقیدت کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے، ان کی تعظیم کی وجہ سے اپنے آپ کو ان کے آگے جھکانے والا بن جاتا ہے. لہذا اگر انسانی تاریخ کو آپ دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں جو کہ اصل ہیں عبادت کی، محبت، خوف اور تعظیم، کسی نہ کسی وجہ سے انسان مخلوقات کا پوجنے والا بنا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک انسان مخلوقات کی عبادت کرے، اپنے باہر جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو بچھا دے، ان کی بندگی میں وہ اپنے آپ کو جھکا دے. لیکن اس کے بالعکس، اس کے برعکس ایک دوسرا معاملہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، وہ باہر سب کا انکار کرے اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ لے، وہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھے، وہ اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے. اگر واقعی اس کے اندر صلاحیت ہے پھر یہ فتنہ اور بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد خارجی طاقت بھی انسان کے پاس ہو، حکومت بھی انسان کے پاس ہو، اقتدار بھی اس کے پاس ہو، تو پھر یہ اپنی ذات کو کچھ سمجھنا اور میں ہی کرتا ہوں، میرے پاس یہ ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں، یہ ذہن میں بیٹھ جانا انسان کو فرعون بنا دیتا ہے جیسا فرعون تھا. وقال انا ربکم الاعلى، فرعون کا کہنا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو یہ دو پہلو ہیں، یا یہ دو کمزوریاں ہیں، یہ دو گمراہیاں ہیں. ایک انسان کو شرک تک لے جاتی ہے اور دوسری کفر تک لے جاتی ہے. ان دونوں کا رد اور ان دونوں کی نفی سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے حصے میں شرک کی نفی ہے اور دوسرے حصے میں انسان کے ساری صلاحیتیں اور کسی اور کے آگے استعانت اور اپنی طاقت، اس کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ نے، جسے یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا، الفاتحہ سر القرآن، سورۃ الفاتحہ قرآن کا سر ہے، قرآن کا راز ہے، قرآن کی اہم ترین بات اس سورت میں ہے. وسرها هذه الكلمه، اور اس سورت کا سر، سر کا مطلب ہوتا ہے راز، اس سورت کا راز اس کلمے میں ہے، یعنی اس بات میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. کہتے ہیں فالاول تبرؤ من الشرك، پہلا حصہ شرک سے براءت ہے. جب آدمی کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اس میں انسان اپنے وجود، اپنے دل، اپنے ظاہر و باطن، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ تیرے سوا ہم کسی اور کو معبود نہیں مانتے، چاہے خوف کے اعتبار سے ہو ہم تجھی سے ڈرتے ہیں، چاہے امید اور رغبت اور محبت کے اعتبار سے ہو ہم تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی سے چاہتے ہیں کہ ملے، تیری محبت ہمارے قلوب میں دوسروں سے زیادہ ہے. اگر تعظیم کا معاملہ ہو ہم تیری تعظیم کرتے ہیں، تیرے جیسی دوسروں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، اس میں شرک سے برات ہے کہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. ایاک نعبد، فالاول تبرؤ من الشرک، والثانی تبرؤ من الحول والقوہ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ایاک نستعین، اس میں قوت اور حول، زور، اس سے برات ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں والتفویض الی اللہ عز وجل، اور اس میں دوسرے کلمے میں وہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، میں اللہ کے سپرد اپنے معاملے کو کر دینا ہے. پہلے جملے میں آدمی کہہ رہا ہے تو ہمارا معبود ہے اور کوئی نہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن دوسرے جملے میں کیا ہے، بچ گیا میں. آدمی سارے بتوں کو توڑ دیتا ہے، ایک بت باقی رہ جاتا ہے. اب غور کریں اس کے اوپر، آدمی میں پیڑ پودوں کی پوجا نہیں کرتا ہوں، میں جانوروں کو نہیں پوجتا ہوں، میں سورج چاند کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں بزرگوں کو، قبروں کو اور اس کو اور اس کو معبود نہیں مانتا، لیکن میں بھی کچھ ہوں. اپنا بت توڑنا یہ سب سے مشکل کام ہے، میں اللہ کا فیصلہ یا میں، اللہ کی قدرت یا میں، اللہ کا انعام یا میری صلاحیت، یہ مسئلہ بہت بڑا انسان کا ہے کہ وہ سب کچھ ماننے کے بعد بھی اور سارے شرک چھوڑنے کے بعد بھی ایک چیز سے نجات نہیں پا لیتا، ایک چیز سے نجات نہیں پاتا ہوں، میں. اسی لیے قارون کیا کہتا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو سارے خزانے میرے پاس ہیں یہ مجھ کو ملے ہیں میرے علم کی بنیاد پر، یعنی اس کے پانے میں میرا اپنا بھی کمال ہے. اپنی نفی کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں اپنی نفی ہے، اپنی کمزوری کا اقرار ہے، اپنے کمال کی نفی ہے. میں پرفیکٹ ہوں، مجھ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں کیا ہے؟ اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور اگر تو میری مدد نہ کرے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں عاجزی ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں گھمنڈ نہیں ہے، اس میں گھمنڈ نہیں ہے، اس میں اپنے لیے پرفیکشن کا دعویٰ نہیں ہے. شرک میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے باہر کسی اور کے بارے میں، وہ پرفیکٹ ہے اس کے آگے جھکو، وہ مفید ہے اس کے آگے جھکو، تو اپنے باہر کسی کی عظمت ہوتی ہے، لیکن کبھی عظمت اپنے اندر بھی ہوتی ہے، میں کچھ ہوں. اسی لیے شیطان جو ابلیس، اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں زیادہ بہتر ہوں. کبھی مسئلہ اپنے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں. تو ایاک نستعین میں اپنی نفی ہے، اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میں باہر کسی کے آگے جھکتا نہیں مدد کے لیے، میں کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، کسی اور سے دعا نہیں کرتا، میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اے اللہ میں ناقص ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تو اس میں تواضع ہے انسان کے لیے، اپنی نفی اس میں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اسی لیے ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا جملہ بہت عمدہ ہے اس سلسلے میں، اور غور کریں، ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور بات اس سلسلے میں کہی ہے، کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدْ تَدْفَعُ الرِّيَا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تَدْفَعُ الْكِبْرِيَا. کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدْ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس میں ریا کو، یہ جملہ، یہ بات ریا کو دفع کرتی ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ یہ جو ٹکڑا ہے یہ انسان کی کبریا کو دفع کرتا ہے. انسان کے دو مسئلے ہیں، ایک ریا اور دوسرے کبریا. ریا کیا ہے؟ دکھاوا، اپنے سے باہر کسی کو امپریس کرنے کی کوشش کرنا، بہت بڑا پرابلم ہے، سیلفی اسی کا نتیجہ ہے. کیوں؟ کسی اور کو امپریس کرنا. اور یہ جو جذبہ انسان میں ہے یہ پیدائشی ہے اور مرنے تک رہتا ہے. یہ جھولے سے لے کے چوپال تک رہتا ہے. انسان ہمیشہ، انسان میں جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کو امپریس کرے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں. ریا شرک کی چھوٹی شکل ہے. بڑا شرک تو آپ جانتے ہیں، کسی معبود کے آگے جھکنا، جو جھوٹا معبود ہے اللہ کے سوا، یہ شرک ہے، شرک اکبر. لیکن اس کا چھوٹا حصہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے آپ کو نمایاں کرنا کہ وہ امپریس ہو جائے، اپنے کسی عمل سے، اپنی کسی چیز سے، اپنی کسی بھلائی سے کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ کرنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو. اور یہ ریا ہے، اسی لیے تو اس کو شرک کہا گیا ہے. ایاک نعبد میں اس ریا کا انکار ہے، اس ریا سے نجات ہے. یہ آدمی کو یاد دلاتا ہے عبادت اللہ کی کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے نہیں. ایک مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ مجھ کو سراہیں، وہ میری تعریف کریں، ان کے دلوں میں میرا مقام بنے، وہ مجھ کو بہت بھاری، بہت اچھا سمجھیں. اور یہ چاہت انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. یہ چاہت انسان سے ایسے کام کرواتی ہے جو اس کو بڑا بننے کے چکر میں چھوٹا بنا دیتی ہے. ریا انسان کو ذلیل کرتی ہے، اپنی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی. ریا کر کے کیا لگتا ہے انسان کو؟ اچھا لگتا ہے، مطلب تو اتنا گھٹیا ہے کہ دوسروں کو امپریس کر رہا ہے، ان کی تعریف کے بغیر تو کچھ نہیں. ریا کیا ہے؟ سوچئے اس کو. ریا یہ ہے، ریا دراصل انسان کی احساس کمتری کا نتیجہ ہے. اس پر آپ بعد میں غور کریں. ریاکاری کیا ہے؟ انفیریورٹی کمپلیکس کا ریزلٹ ہے. وہ اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، اور باہر چاہتا ہے کہ لوگ مجھ کو سراہیں, تو دوسروں کو امپریس کر کے اپنی ویلیو بڑھانا چاہتا ہے. یہ وہی آدمی کرے گا جس کی نگاہ میں اپنی ویلیو کم ہے. لیکن ایک انسان اللہ کی بجائے مخلوق کا انتخاب کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ اگر وہ سراہنا چاہتا ہے کہ کوئی مجھ کو سراہے, تو ایک عام انسان کے مقابلے میں وہ اللہ کو چنتا کہ اللہ مجھ کو سراہے, کیونکہ بڑے کی تعریف چھوٹے کی تعریف سے زیادہ اچھی ہے. اللہ تعالی کی تعریف کیوں نہیں؟ ریا اللہ کی بھی ناقدری ہے اور اپنی بھی ناقدری ہے. اس نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی کہ اصل تعریف اللہ کی ہونی چاہیے تھی, اور اپنی بھی ناقدری ہے کہ تو اتنا چھوٹا بن گیا کہ لوگوں کی تعریف کے بغیر تو جی نہیں سکتا, تیری کوئی قیمت نہیں. جب تک لوگ تعریف نہ کریں تیری اپنی کوئی ویلیو نہیں. تو ریاکاری اپنی بھی ناقدری ہے اور اللہ تعالی کی بھی ناقدری ہے. لہذا ایاک نعبد میں ریا کی نفی ہے کہ ایک انسان اپنے کو اتنا گھٹیا نہ بنائے کہ مخلوق کی تعریف کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا اٹھائے کہ وہ یہ مانے کہ میں اگر کچھ کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا. واقعی تعریف وہ ہے جو اللہ کی ہو, واقعی تعریف وہ ہے جو اللہ کی ہو. ایاک نعبد میں ریا کی نفی. اسی لیے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد, ایاک نعبد یہ جو کلمہ ہے یہ ریا کی نفی کرتا ہے, یہ ریا کو بھگاتا ہے, ریا کو دفع کرتا ہے, زندگی سے ریا کا صفایا کرتا ہے. کیوں؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے کسی اور کی نہیں, تیری عبادت تیرے لیے کرتے کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے. کیوں کریں؟ تو بڑا ہے اور تیرے سے بڑا تیری برابری کا کوئی نہیں, میں کسی اور کے لیے کیوں کروں؟ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیرے لیے کرتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تَدْفَعُ الْكِبْرِيَا, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کی کبریا کو دفع کرتا ہے. کبریا کا مطلب ہوتا ہے بڑائی. انسان کے اندر اپنی بڑائی ہونا اس کو اللہ کے آگے ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یقیناً وہ لوگ, ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین, یقیناً وہ لوگ جو گھمنڈ کرتے ہیں میری عبادت سے, سیدخلون جہنم, وہ یقیناً ان قریب ایک وقت آئے گا وہ جہنم میں جائیں گے, وہ جلد ہی جہنم میں جانے والے ہیں. لیکن کیسے؟ داخرین, داخرین ذلیل ہو کر. تو گھمنڈ کا انجام ذلت کے ساتھ جہنم ہے. سزا تو ہے ہی ہے لیکن سزا کے ساتھ ساتھ ذلت بھی ہے. لہذا تکبر اللہ کے آگے ذلت ہے, اللہ کی طرف سے اس کی سزا اللہ کے ہاں سے ذلت ہے. لیکن تواضع اپنی ابتدا میں ذلت ہے, انتہا میں عزت ہے. تکبر اپنی ابتدا میں بڑائی ہے, انجام کے اعتبار سے ذلت ہے. سمجھیں اس کو. جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کرتا ہے, اے اللہ میں کچھ نہیں, اے اللہ تو ہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, تو میری مدد اگر کرے گا تو میں کر سکتا ہوں ورنہ نہیں, تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں, تو وہ ایاک نستعین میں اپنی نفی ہے, اپنے گھمنڈ کا علاج ہے. انسان کیسا, مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں, میں کر سکتا ہوں, میں زندگی بھر آدمی میں کرتا رہتا ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں ایسا ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وہ ایاک نستعین میں انسان بتا رہا ہے, اے اللہ چاہے میں لوگوں کا محتاج نہ رہوں تیرا محتاج میں ہوں, میں تیرا محتاج ہوں, میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں تیری محتاجی سے مجھ کو آزادی مل جائے. یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو چھوٹا بناتا ہے، اس کی انا کو، اس کے گھمنڈ کو، اس کی بڑائی کو توڑتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے آگے بڑائی ذلیل کرتی ہے. ابلیس کی مصیبت کیا تھی بھائی؟ ابلیس کیوں ذلیل ہوا؟ ابلیس نے اللہ کے مقابلے میں بڑائی اختیار کی ہے، اور یہ بڑائی انسان کو حق کے انکار کی طرف لے جاتی ہے. لہذا انسان کے لیے دنیا میں دو مسئلے بڑے ہیں. ایک تو یہ کہ مخلوق کی، یاد رکھیں اس کو، ایک تو یہ کہ مخلوق کی عظمت میں وہ ایسا کھو جائے کہ اپنے آپ کو مخلوق کے آگے جھکا دے، دوسرا اپنی عظمت میں اتنا کھو جائے کہ اپنی محتاجی کو بھول جائے. اس کو یاد رکھیے، انسان کے دو بڑے مسئلے ہیں. ایک، مخلوق کی عظمت میں اتنا کھو جائے کہ وہ اللہ کی عظمت کو بھول کر مخلوق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے. یہ بڑا مسئلہ ہے، اس سے شرک جنم لیتا ہے. دو، اپنی عظمت میں اتنا کھو جائے کہ پھر اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے آگے اپنی محتاجی کو بھول جائے. یہ گھمنڈ پیدا کرتا ہے، بلکہ اپنی ذات میں خود ایک گھمنڈ ہے. اور یہ دونوں بڑے مسئلے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ان دونوں کو اللہ تعالی نے رد کیا ہے. بندے کو سکھایا تو یہ کہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، شرک سے نجات. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تیرے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس میں گھمنڈ کا انکار ہے. تو شرک اور تکبر، یہ دو بڑے مسئلے انسان کے ہیں. اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا علاج بتلا دیا ہے. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، بہت اہم نقطہ ہے اس آیت میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے عبادت کے ضمن میں، کہ عبادت فی نفسی ہی مطلوب ہے. یعنی عبادت، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی بندے کی کسی دنیاوی مقصد کے لیے ٹریننگ ہو. ایک انسان کے ذہن میں بات نہ آئے کہ جیسے ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے، پریڈ ہوتی ہے، ویسے نماز ہے، کہ مسلمان کو ڈسپلن سکھانے کے لیے یہ ٹریننگ ہے. یا جیسے ایک سپاہی کو مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے، جنگ کی تیاری کروائی جاتی ہے، تو گویا کہ روزہ اس کے لیے اس کی تیاری ہو. تو بعض اوقات جس انسان کے ذہن میں سیاسی اسلام گھونسلہ بنا لیتا ہے، اس انسان کو عبادات بھی فوجی ٹریننگ دکھائی دیتی ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس انسان کے ذہن میں پولیٹیکل اسلام اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، اس کو دینی عبادتی تعبدی امور بھی ملٹری ٹریننگ دکھائی دینے لگتی ہے، کہ نماز فوجی ٹریننگ ہے، دیکھو کیسے پریڈ میں ٹھہرتے ہیں، پوری ایک کے بعد ایک صف لگا کے. نماز ویسی ہے، جو کمانڈر بولے گا جھکو، جھکے گا، اٹھو، اٹھے گا، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ. یا اسی طرح سے فوجی کو مشکل حالات میں جنگلوں میں یہاں وہاں ڈالا جاتا ہے، تم سروائیو کر کے آؤ، بھوک پیاس سے گزرنا پڑتا ہے اس کو. تو کیا عبادات فوجی ٹریننگ ہے؟ بلا شبہ ایسا نہیں ہے. انسان اگر ذہن میں ایک اپنا مفروضہ بنا لے، تو اس کو ساری چیزیں اپنے تخیل کے مطابق دکھائی دینے لگتی ہے، اس کے اپنے اسمپشنز یا اس کا اپنا امیجنیشن یا اس کے پرزمپشنز، اس کے مطابق سب دکھنے لگتا ہے. اس کی آئیڈیالوجی جو چشمہ پہن لیتا ہے، سب ویسا دکھائی دینے لگتا ہے. عبادت فی نفسی ہی مطلوب ہے. اگر نماز اور روزہ فی نفسی ہی مطلوب نہیں ہوتا، تو امن کے حالات میں اور حکومت قائم ہونے کے بعد، بھائی نماز اگر یہ ہے کہ فوجی ٹریننگ ہے، تو تو فوج غالب آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، سب ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، اب ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے؟ اب چھوڑ دو ٹریننگ، تو نماز چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی نماز رہی مدینہ میں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دن تک نماز پڑھتے رہے. یہ کوئی فوجی ٹریننگ نہیں ہے. اگر روزہ فوجی ٹریننگ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رمضان کے مہینے میں جنگ کے میدان میں روزہ نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی سفروں میں بھی روزے رکھے ہیں. اس میں اختیار ہے، مسافر روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن آپ نے سفروں میں روزہ رکھا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے. تو یہ عبادتی امور کوئی دنیاوی تربیت نہیں ہے کہ کسی سیاسی گول کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی شخص کی فزیکل ٹریننگ کے لیے یہ ہوا، بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے جو موت تک کے لیے ضروری ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے میدان میں بھی مسلمانوں کو صلاۃ الخوف کا حکم ہے کہ ایک ٹکڑی نماز پڑھے گی، دوسری ان کی سیکیورٹی کے لیے کھڑی رہے گی، پھر جب یہ ایک رکعت پڑھ لیں گے وہ حفاظت کریں گے، اور جو حفاظت کر رہے تھے وہ دوسری رکعت پڑھیں گے، یعنی اپنی پہلی رکعت. اس طرح سے وہ اپنی نماز کو مکمل کریں گے. اگر یہ ٹریننگ ہے تو جنگ کے میدان میں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ جنگ کے میدان میں تو نماز نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ چاہے جنگ کے میدان میں مسلمان ہو، نماز نہیں چھوڑیں گے. معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز اپنی ذات میں خود مطلوب ہے، یہ خود چاہیے، یہ کچھ اور پانے کا راستہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی عبادات چھوڑی نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. کیا وعدہ اللہ کا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں تم کو خلافت عطا کرے گا، دوسری قوموں کا جانشین تم کو بنائے گا، ان سے اقتدار لے کے اللہ تم کو دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اقتدار دے گا، یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے. لہذا وہ لوگ جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے، سارے نبی دنیا میں اس لیے آئے کہ اپنے وقت کی حکومتوں سے اقتدار چھیننے کی جد جہد کریں، سٹرگل کریں، یہ مفروضہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. آج اس کا موقع نہیں ہے، اس کو کسی اور درس میں یا کسی اور سلسلے میں ہم دیکھیں گے. جن لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سارے نبی دنیا میں اس لیے آئے کہ وقت کی باطل طاغوت والی حکومت سے ٹکر لے کر اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ اسلامی قانون کا نفاذ کریں، اسلامی حکومت لائیں اور اس سے جنگ چھیڑ دیں، یہ جو سٹرگل، پولیٹیکل سٹرگل سارے نبیوں کا مقصد تھا، جن لوگوں نے نظریہ پیش کیا، یہ نظریہ اس کے لیے قرآن و سنت میں جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف اس کا اشارہ دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو، اقتدار والوں کو ہٹا کے اللہ تم کو ان کی جگہ اقتدار دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ استخلاف ہوتا ہے. زمین میں خلافت کا قیام کب ہوتا ہے؟ جب ایمان اور عمل صالح کا کام ہو جائے، اچھی طرح سے ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے دن خلافت قائم کیا، ایسا ہے حکومت قائم کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایمان و عمل کی دعوت آپ نے دی ہے. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی قوت دی کہ پھر آپ کو مکہ فتح ہوا, آپ کو مکہ پہ غلبے کے لیے جنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑی, اتنا غلبہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اگرچہ جنگ کی نفی اس میں نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ غلبہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اللہ حالات کو ہموار کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ڈائریکٹ جنگ جمپ آپ کریں نہیں. اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ویسے ہی جیسے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں استخلاف عطا کیا, یعنی زمین میں ان کو جانشین بنایا دوسروں کا, ان کو ہٹا کے ان کو لایا. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ نے اس چیز کی نسبت اپنی طرف رکھی کیا, اللہ کرتا ہے. یہ نہیں کہا تم کرو, یہ اللہ کرتا ہے, اللہ حالات ایسے بناتا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو ان کے لیے زمین میں تمکین عطا فرمائے گا جس سے اللہ تعالی راضی ہوا ہے. اللہ تعالی زمین میں دین کی بقا کے لیے, اس کے نفاذ کے لیے حالات پیدا کرے گا جس سے خود اللہ تعالی بھی راضی ہے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ تعالی خوف کے حالات ان پر تھے, اللہ تعالی ان خوف کے حالات کو بدل کے امن کے حالات لے آئے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیے, ایمان و عمل کے اہتمام کا نتیجہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اور وعدہ اللہ پورا کرتا ہے, بندے اس کی شرط پوری کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے شرط کیا بتلائی؟ ایمان اور عمل صالح. جو لوگ ایمان اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں گے, اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کا نفاذ کریں گے, اللہ تعالیٰ زمین میں نمبر ایک ان کے لیے اللہ تعالیٰ اقتدار ان کو عطا فرمائے گا, نمبر دو ان کے لیے دین, ان کے دین کو تمکین, دین کی جڑیں زمین میں جما دے گا, اور نمبر تین ان کے خوف کے حالات کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ امن کے حالات پیدا کرے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. لیکن پہلے ایمان تو صحیح کر لیں, اپنے عقیدے کو تو صحیح کر لیں, اپنے اعمال کی تو اصلاح کر لیں. معلومہ کی شروعات اندر سے ہوتی ہے, باہر سے نہیں. اپنے ایمان کو صحیح کر لو, اپنے اعمال کو صحیح کر لو, باہر اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ دے گا. تم پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو. یہ قرآن کی آیت ہم کو بتلا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کے بعد کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, جب اقتدار آ جائے گا, امن آ جائے گا, اور حکومتیں قائم ہو جائیں گی, مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی, دوسری قوموں کو ہٹا کر اللہ مسلمانوں کو اقتدار دے گا, تب بھی مسلمان کیا کریں گے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کی غربت کے دور میں بھی ہے, یہ مسلمانوں کی کمزوری کے دور میں بھی ہے, اور مسلمان جب طاقتور ہو جائیں, حکومت قائم ہو جائے, غلبہ ہو جائے, تب بھی اللہ کی عبادت چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کی عبادت سے کسی حال میں فرار ممکن نہیں ہے. یہ نہیں کہ عبادتیں جتنی بھی تھیں یہ تو غالب ہونے کے لیے تھیں, وہ ٹریننگ تھی, اب غالب ہو گئے ٹریننگ چھوڑ دو. نہیں, وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ اللہ سے تعلق ہے جو اقتدار سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, اور جو اس کے بعد بھی کفر میں پڑا رہے یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں, اللہ کی حدوں سے نکل بھاگنے والے ہیں. لہذا یہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 اس کو یاد رکھیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اور استخلاف کا وعدہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مبنی رکھا ایمان اور عمل صالح پر, اور خاص علامت بتائی بندوں کی جن کو اللہ غالب کرے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. معلوم ہوا کہ توحید کے بغیر توحید کے بغیر، شرک سے بچے بغیر غالب ہونے کا خواب دیکھنا بیوقوفی ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، کون سے بندے ہیں جن کو اللہ استخلاف عطا فرمائے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے. لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بھائی دنیا میں اتنے مسائل ہیں، خلافت کی بات تم نہیں کرتے ہو، یہ عبادت عبادت کب تک عبادت؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. استخلاف انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا کریں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچیں. لہذا یہ کام بہت اہم ہے، یہ کام بہت اہم ہے. اس کے بغیر اللہ کی نصرت بھی نہیں ہے، اس کے بغیر مسلمانوں کے لیے علو کے وسائل نہیں ہے، یہ اصل وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا، ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے رہو. ایمان کے بغیر غلبہ نہیں، لہذا ایمان کی تقویت اور اصلاح بہت ضروری ہے. عبادت کب تک ہے؟ اللہ نے جو فرمایا اور ہم جو اللہ سے کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ کب تک کے لیے ہے؟ یہ موت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. اس آیت کو بعض لوگوں نے غلط سمجھا، کہا دیکھو ہم کو یقین مل گیا ہے پیر صاحب کو، جس کو یقین نہیں آیا وہ عبادت کرے گا. اب ہمارے پیر صاحب جو ہیں یہ یقین کے مرتبے کو پا چکے ہیں، انہیں یقین آ چکا ہے. اللہ نے کیا فرمایا، رب کی عبادت کب تک کر؟ یقین آنے تک. یقین آیا عبادت چھوڑ سکتا ہے، اسی لیے ہمارے پیر صاحب عبادت نہیں کرتے ہیں. قرآن کا صحیح فہم اگر آدمی کو نہ ہو تو ایسی آیت جس میں عبادت کا حکم ہے وہ عبادت سے فرار کا ذریعہ بن جائے گی. یہاں پر حتی یاتیک الیقین کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں سلف کا فہم ضروری ہے، ورنہ خالی عربی زبان آدمی پڑھے گا، دیکھیے یہی آیت ہے، اگر اس کو آدمی صرف دیکھے گا، وعبد رب کی عبادت کر، ربک تیرے رب کی عبادت کرتا رہے، حتی یہاں تک کہ، یاتیک یاتیک تجھ کو آ جائے، الیقین یقین. کتنا اچھا، کتنا ایزی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے ایک آدمی سیکھے عربی زبان، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر اس کا مطلب لے لے گا، مطلب یہ ہے اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، کب تک؟ یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. یقین آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا، تو اب عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں. آیت کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشکل ہے، صرف الفاظ کے معنی سیکھ لینے سے قرآن کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. کچھ آیتوں کا آتا ہے، بہت سی آیتوں کا نہیں بھی آتا ہے. یہاں کیا مطلب ہے؟ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. کہتے ہیں الموت، یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ الموت ہے. یقین سے مراد وہ یقینی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر الیقین سے مراد موت ہے. وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدْ وَالْحَسَنْ وَقَتَادَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے امام مجاہد تابعی، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، حسن بصری اور قتادہ، اور اسی طرح سے عبد الرحمن ابن زید بن اسلم، ان سب کا یہی قول ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے. اب آپ دیکھیے آیت کا مطلب کیا ہو گیا، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آئے، یعنی کبھی بھی عبادت سے چھٹی ملنے والی نہیں، موت تک عبادت کرتا رہ. اور دوسرے ترجمے میں کیا ہوگا، یقین آنے تک عبادت کر، یقین آ گیا عبادت چھوڑ سکتا ہے. کتنی عجیب چیز ہے. اگر یہ مطلب ہوتا اس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسجد میں لایا گیا ایسے حال میں آخری دنوں میں جبکہ آپ کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے، کیا اس وقت تک کے یقین نہیں آیا تھا ہمارے نبی کو؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین نہیں رکھتے تھے؟ اللہ نے یقین آنے تک کی کہا. یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین یہ چیز موت. اس لیے قرآن میں بھی ہے، مشرکین کہیں گے ہم اسی بھول میں پڑے رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا، یعنی ہم کو موت آئی. قرآن میں بھی اللہ تعالی نے یقین کا لفظ موت کی طرح استعمال کیا ہے. لہذا یاد رکھیں کہ محض عربی زبان کے اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب وہ کر کے آپ سمجھیں گے کہ اچھا ہوا ہم کو عربی آ گئی، اب ہر ورڈ کا میننگ معلوم پڑ گیا، اب ہم کو تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو سمجھ لیجئے اب آپ کو زیادہ ضرورت ہے پوچھنے کی. اب آپ کو زیادہ ضرورت ہے، کیوں؟ اب آپ کے بھرم میں پڑنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں. ایک آدمی سرے سے جاہل ہو وہ ڈرتا ہے، اس کو کچھ بھی پوچھیں بتا بھائی اپنے کو تو معلوم نہیں، تو اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ عالم سے پوچھے گا اور کھائی میں گرنے سے بچے گا. لیکن جس کو تھوڑا بہت معلوم ہے اور اس کو لگتا ہے کہ آ گیا، تو آ گیا کا مطلب یہاں کھائی میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھتا نہیں، بولتا یہ تو اس کی دوا ہے، پیٹ دکھنے کی دوا ہے، کھاؤ. تو یہ آدمی زیادہ پوسیبل ہے کہ ایسا آدمی ہلاک ہوگا. لہذا علماء نے یہی کہا ہے کہ ایک دم جاہل سے زیادہ ڈینجر جاہل وہ ہے جو تھوڑا جاہل ہو، آدھا جاہل زیادہ ڈینجر ہوتا ہے. کیونکہ اس کا دھیان کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ہوتا ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، بولتا ہوں، حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے گلاس آدھا خالی ہے، میرے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں اور مجھ کو علماء سے پوچھنا چاہیے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے، مجھ کو اتنی ساری چیزیں معلوم ہیں، کچھ نہیں معلوم ہی تو کیا ہوا، اور وہ اپنے اسی معلومات سے انفرنسز کر کے نئے نئے فتوے نکالتا ہے. فضلوا وأضلوا، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. ادھورا علم انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثریت جتنے فرقے گمراہ ہوئے وہ جہالت کی دوسری قسم میں مبتلا تھے، جس کو جہل مرکب کہتے ہیں. جہالت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہل بسیط اور دوسرے جہل مرکب. جہل بسیط کیا ہے؟ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ میں نہیں جانتا، اور جہل مرکب یہ ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ مجھ کو علم نہیں ہے. تو جس کو معلوم ہے مجھ کو نہیں ہے معلوم، وہ معلوم سے پوچھے گا جس کو معلوم ہو. لیکن جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے اور اس کو واقعی معلوم نہیں ہے، ایسا آدمی پوچھتا بھی نہیں ہے اور اپنی عقل سے کرتا ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے. تو اکثر جو نبیوں کی مخالفین ہوئے ہیں وہ جہل مرکب میں مبتلا تھے. بہرحال تو یہ بڑی مصیبت رہی ہے قوموں کی کہ وہ قرآن کے معنی اپنی عقل سے طے کرتے رہے اور گمراہ ہوتے رہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ہے اور سلف کا فہم ہے، تاکہ صحیح طور سے آدمی قرآن کو سمجھے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد والی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے صراط مستقیم کی. صراط سے مراد الطریق الواضح، جس کو ہم ہائی وے کہتے ہیں، شاہراہ کہتے ہیں، یا سیدھا اور کلیئر راستہ کہتے ہیں، اس کو الصراط کہتے ہیں. اور مستقیم اس میں مزید سیدھا بتانے کے لیے، کیونکہ خود صراط کے معنی سیدھے راستے کے ہوتے ہیں، بڑے اور چوڑے راستے کے ہوتے ہیں، لیکن اور وضاحت کے لیے اس کے ساتھ جوڑا گیا مستقیم کو، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، سیدھا راستہ. اے اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ دعا ہے بندے کی طرف سے، اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہدایت کے کیا معنی ہیں اور صراط کے کیا معنی ہیں، اور واقعی یہاں بندہ کیا مانگ رہا ہے، اور صراط مستقیم واقعی کیا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہدایت کے کیا معنی ہیں. ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کہتے ہیں الہدا الرشاد والدلالہ، بنیادی طور پر ہدایت کے معنی ہوتے ہیں الرشاد اور دلالت کے، یا الارشاد اور دلالت کے، یعنی کسی کو گائیڈ کرنا، گائیڈنس، گائیڈنس، رہبری، رہنمائی. تو ہدایت کے معنی رہنمائی کے ہوتے ہیں. علامہ المناوی کہتے ہیں اپنی کتاب التوقیف علی مهمات التعریف، مختلف الفاظ کے معنی کیا ہیں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، انہوں نے ان الفاظ کو جمع کر کے ان کے معنی وضاحت سے بیان کیے ہیں. اس کتاب میں کہتے ہیں مناوی، الہدایت دلالت بلطف الی ما یوصل الی المطلوب وقیل سلوک طریق یوصل الی المطلوب. کہتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ نرمی سے، لطف سے رہبری کی جائے ایسی چیز کی طرف جو مطلوب تک پہنچا دے. مثال کے طور پر سادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک انسان مسجد جانا چاہتا ہے لیکن اس کو مسجد معلوم نہیں، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتا ہے فلاں مسجد کہاں ہے. آپ اس کو کہتے ہیں دیکھیے بھائی آپ ایسے جائیے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے تو دائیں طرف مسجد آپ کو ملے گی. اس کا مطلوب اور مقصود مسجد ہے، اور آپ اس کو اس راستے کے بارے میں بتاتے ہیں ایسا جائیے پھر ایسا مڑیے آپ کو مسجد مل جائے گی. تو راستے کی رہبری آپ اس کو دیتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کا مقصود کیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مطلوب تک پہنچے. اصل اس کو پہنچنا کہاں ہے؟ مسجد تک. اور اس کا سبب اور وسیلہ کیا ہے؟ راستہ. تو مطلوب تک پہنچانے والی چیز راستہ، اس کی رہبری دینا یہ ہدایت ہے. الہدایت دلالت بلطف الی ما یوصل الی المطلوب، اس راستے کے، دیکھیے بھائی یہ راستے سے جائیے آپ، ہاں یہاں سے جائیے، یہاں مت جائیے، یہاں سے جائیے. کیوں؟ یہ راستہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا. منزل تک پہنچانے والے راستے کی رہبری کو ہدایت کہتے ہیں. اس میں اصل مقصود منزل ہوتی ہے، لیکن چونکہ راستہ منزل تک پہنچاتا ہے لہذا راستے کی رہبری خود اس میں شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک. کہتے ہیں وقیل سلوک طریق یوصل الی المطلوب، یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ سلوک، سلک کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سلوک کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے، اسی پر سے مسلک، اسی پر سے سالک. سلک کا مطلب کیا ہے؟ چلنا، کسی راستے پر چلنا. مسلک جس راستے پر کوئی چلا ہے، اسی لیے اس کو مسلک کہا جاتا ہے. مذہب ما ذہب الیہ، ما ذہب الیہ فلان، ذہب سے، ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، مذہب کا مطلب ہوتا ہے جہاں کوئی گیا ہے. امام شافعی یہاں گئے، امام ابو حنیفہ یہاں گئے، تو کون کہاں گیا ہے اس کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مسلک، مسلک کہاں چلا ہے، کس راستے پر فلاں چلا ہے. تو سلوک کہتے ہیں راستے پر چلنے کو. تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں وقیل سلوک طریق، ایسے راستے پر چلنا یوصل الی المطلوب، جو مطلوب تک پہنچا دے. اب دو معنی یہاں پر ملے ہم کو ہدایت کے معنی میں. علامہ المناوی نے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی ہے رہنمائی کے، کسی کو رہنمائی دینا راستے کی کہ وہ منزل تک پہنچ جائے، یہ وربل گائیڈنس ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ. لیکن اس میں دوسرا ایک مطلب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سلوک، راستہ چلنا. اس لیے کہ ایسی رہنمائی نفع نہیں دیتی ہے جس کے بعد تابع داری نہ ہو. ایک آدمی جان گیا ہاں یہ راستہ جاتا کہ مسجد، اور بیٹھ گیا ادھر، تو کیا وہ آدمی مسجد تک پہنچے گا؟ نہیں. تو ہدایت میں ایک حصہ یہ بھی آتا ہے کہ اس راستے پر چلا جائے جو منزل تک لے جاتا ہے. اس اعتبار سے بندہ دونوں چیزوں کا محتاج، اس کو سمجھے جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں. بندے کی منزل کیا ہے؟ جنت. کیوں؟ کھانے پینے کو ملے گا اس کے لیے، اللہ کا دیدار وہاں پر ملے گا. اللہ کو پانا ہے, اللہ کو دیکھنا ہے, سب سے بڑی نعمت اللہ کو پانے کے لیے جنت ہے. جنت کے بغیر اللہ کا دیدار کیسے ملے گا تجھ کو؟ اللہ کی رضا کہاں ملنے والی؟ جنت. اللہ کا انعام کہاں ملے گا؟ جنت. جنت منزل ہے, لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے. اس راستے کا جاننا کافی ہے. ہاں, معلوم ہو گیا بھائی جنت کا راستہ, پہنچ گئے جنت میں. پہنچے نہیں, دنیا میں بھی نہیں ہوتا بھائی ایسا. ایک آدمی چاہتا ہے کہ کہیں پہنچے, اس کے لیے وہ راستہ دیکھتا ہے. راستہ جاننا آدھا کام ہے, بچا ہوا آدھا کام کیا ہے؟ اس راستے پر چلنا. جب تک کہ دو کام نہیں ہوں گے منزل تک آدمی نہیں پہنچتا ہے. جب تک کہ راستہ جانتا نہیں اور راستے پر چلتا نہیں منزل تک پہنچتا نہیں. لہذا منزل تک پہنچنے کے لیے دو کام ضروری ہے. راستے کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرنا. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں, ان کو راستہ معلوم ہی نہیں, وہ غلط راستے پر نکل جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں منزل پہ پہنچیں گے اس راستے پہ, حالانکہ وہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے, وہ منزل والا راستہ نہیں ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو راستہ معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اس راستے پر چلتے نہیں ہیں, سستی کی وجہ سے, نفسانی خواہشات کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, نہیں آتا میں, کبھی نہیں ہو رہا میرے سے. تو کبھی سستی کی وجہ سے آدمی راستہ جاننے کے باوجود اس پر نہیں چلتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو منزل سے محروم کرتی ہیں. سمجھیں اس کو, بہت اہم آیتیں ہیں یہ دو بچی ہوئی. منزل سے محرومی دو وجہ سے ہوتی ہے, راستے کے انتخاب میں غلطی, راستہ پہچاننے, راستہ پانے میں غلطی, راستہ معلوم ہونے میں غلطی. دو, راستہ چلنے سے پرہیز, راستہ نہیں چلنا جو منزل تک لے جاتا ہے. اور ہدایت میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں, راستہ جاننا بھی اور راستے پر چلنا بھی. بندہ اللہ سے یہ دونوں چیزیں مانگتا ہے, اے اللہ راستہ پانے میں غلطی ہو اس سے بھی بچا, اور راستہ جاننے کے بعد میں اس پر نہ چلوں اس سے بھی بچا, راستہ دکھا بھی اور چلا بھی. کیوں؟ خالی راستہ دیکھنے سے منزل ملنے والی نہیں, بلکہ راستہ دیکھنے کے بعد اس پر چلنا بھی ضروری ہے. تو بندہ اللہ تعالی سے یہ دونوں چیزیں اس میں مانگتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ایک اور چیز, یہ سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ہدایت کے معنی کیا ہے. اس کو اور آگے ہم تفصیل سے سمجھیں گے, اور بھی قول علماء کے ہم دیکھیں گے آگے اس کو, لیکن پہلے یہ سمجھ لیں راستہ جاننا, راستہ چلنا, یہ دونوں ہدایت. راستہ جاننا رہبری, رہنمائی, اور اس پر چلنا, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہدایت میں دونوں آتی ہیں. ٹھیک, آیات کا رب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, ان کی ترتیب ایسی کیوں ہے؟ استعانت کا اقرار کرنے کے بعد ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں بولنے کے بعد صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما, صراط مستقیم کی ہدایت دے, ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ علامہ البیضاوی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم بیان للمعونۃ المطلوبہ فکأنہ قال کیف اعینکم فقالوا اہدنا. علامہ بیضاوی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں, تفسیر البیضاوی میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ بیان ہے اس معونہ کے لیے جو مانگی گئی. بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, ہم کو تیری مدد کی ضرورت ہے. کہتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ رہا ہے کیسے مدد کروں بتاؤ, تم ہی بتاؤ تمہاری کیا مدد کروں. اے اللہ ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت میں ہماری مدد کر، کیونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار کس چیز پر ہے؟ اللہ کی ہدایت پر ہے۔ تو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تیری ہدایت میں ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے بغیر ہم کو ہدایت بھی نہیں مل سکتی ہے، تیری رہنمائی کے بغیر نہ ہم راستہ جان سکتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہ راستہ چل سکتے ہیں، لہذا تو ہماری مدد کر، باقی سارے معاملات میں تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے اہم چیز جس میں تیری مدد کی ہم کو ضرورت ہے وہ تیری ہدایت ہے۔ گویا کہ اللہ سے استعانت کے اقرار کے بعد بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ تیری ہدایت ہم کو چاہیے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی مانگنے کی اصل اور اہم ترین چیز اگر کوئی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر انسان کو کوئی مل سکتی ہے تو وہ ہدایت ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہوتا، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ وہ مانگنا سکھاتا ہے، سب سے بڑی چیز ہدایت ہے۔ ہدایت اگر انسان کو نہ ملے تو سب مل کے بھی انسان ناکام ہے، لہذا ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ بعد اللہ سے ہدایت مانگنا گویا کہ اللہ کی طرف سے بندے سے پوچھا گیا کہ میں کیسے مدد کروں، تو مدد مانگتا ہے، ٹھیک ہے تو مدد مانگ رہے، کیا مدد کروں تیری؟ تو بندہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اللہ ہدایت میں تو میری مدد کر دے، کیونکہ اگر ہدایت نہیں ملی تو سب فیل ہے۔ اگر اللہ کی ہدایت دنیا میں نہ ملے انسان گمراہ، اور دنیا میں انسان کی مدد نہیں ہوگی، گمراہ کی اللہ مدد نہیں کرے گا، اور اگر دنیا میں گمراہ ہو گیا تو آخرت میں آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، لہذا سب سے بڑی چیز اگر انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے تو کیا ہے؟ ہدایت۔ باقی ساری چیزیں اس ہدایت کے ثمرات ہیں۔ جب بندے کو ہدایت ملتی ہے تو پھر باقی چیزیں بھی زندگی میں آتی ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ساری عطائیں انسان کو ہدایت کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ لیکن اگر سرے سے انسان کو ہدایت نہ ملے، اور پھر مال بھی ملے، صحت بھی ملے، اقتدار بھی ملے، تو یہ انسان کی گمراہی میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے پچھلی قوموں کو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ نے دنیا ان پر کھول دی ہے اور گمراہ ہوئے ہیں۔ لہذا انسان کے لیے واقعی اللہ سے مانگنے کی چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ وہ اہم ترین چیز ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہر رکعت میں، فرض نماز ہو یا سنت ہو، نفل ہو، امام ہو، مقتدی ہو، وہ اللہ سے ہر نماز میں دن میں کئی مرتبہ مانگتا ہے، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ دن کے تمام مراحل میں، زندگی کے تمام ایام میں، ایک بندہ باقی چیزوں کا محتاج ہو یا نہ ہو، وہ ہدایت کا محتاج ضرور ہے۔ کھانا پینا روزی کی حالت میں چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نمازوں میں کہہ رہا ہے اے اللہ ہدایت ہم کو چاہیے۔ کھانا پینا چھوڑے گا چلے گا، لیکن ہدایت چھوڑ کے نہیں چلے گا۔ بھوکا بھی ہے تب بھی اللہ سے ہدایت مانگے گا، دن میں بھی مانگے گا، رات میں بھی مانگے گا، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی مانگے گا، دھوپ میں، ظہر کی نماز میں، سورج ڈھلنے کے وقت میں، عصر کے قریب، ڈوبنے کے بعد، اندھیرے میں ستارے نکل آئیں اور سورج نکلنے سے قبل فجر میں، ساری نماز میں، حتیٰ کہ تہجد میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بولے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ افضل العبادات، جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے محاسبہ ہونے والا ہے نماز، اس نماز کا یہ لازمی جز ہے، یہ مانگے بغیر تیری نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ عام امتی کے لیے بھی ہے، اور ان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ اپنی ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہیں۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا بھی اس میں استثناء نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی نماز میں اس کو چھوڑا نہیں۔ کہ نبی ہدایت یافتہ ہے، لیکن نبی بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہم کو ہدایت دے. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء بھی اللہ تعالی کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں اپنی زندگی کے تمام مراحل میں. ہدایت ایک ایسی دولت ہے کہ جس سے کوئی آدمی مستثنا نہیں ہے, کوئی ایکسپشن نہیں ہے, سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا نبی ہو, اللہ کی ہدایت کا وہ محتاج ہے. لہذا اس صورت میں اس آیت سے بات معلوم ہوئی ہدایت ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس ہدایت کی تفصیل کیا ہے اور صراط مستقیم کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ آنے والے درسوں میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے واقعی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.